قاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الہ العالمين مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین. امام زمانہ بدل بھیجے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد
واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: ایها الامیر انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم و یزید رجل فاسق شارب الخمر مولن بالفسق قاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون ایونا احق بالخلافۃ والبیعۃ. دور پڑھیے محمد والے انبر. ایام محرم، پہلے عشرے کے آخری راتیں ہیں، اور موضوع سخن کربلا کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے بعض پہلوؤں کا تذکرہ ہے، ذکر ہے. عرض کیا تھا کہ کربلا یعنی مکتب حسینی انتہائی وسعتوں کا حامل ہے، وسیع مفاہیم اور معانی اور جہتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی انسان تاریخ میں رونما ہونے والے واقعات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں وہ شخصیات جو لیڈنگ رول پلے کرتی ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ آپ اس واقعے کے علل و اسباب اور غرض و غایت سے واقف ہو سکتے ہیں. یعنی واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، اس کے علل و اسباب کیا تھے. اگر آپ خود ان کی زبانی سنیں گے جنہوں نے اس واقعے میں، کربلا کے واقعے میں نقش اور کردار ادا کیا، اپنا رول پلے کیا، ہم بہتر طریقے سے اس عظیم واقعے کے علل اور اسباب سے واقف ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس واقعے کے اہداف سے واقف ہونا چاہیں، مقصد کیا تھا، مقصد کی معرفت اور شناخت بھی اگر ہم ان شخصیتوں کو درست پڑھ لیں، انہیں درست پہچان لیں، ان کے مقام و مرتبے سے صحیح طرح سے واقف ہو جائیں، ان کے بیانات کو پڑھ لیں، ان کے آداب، ان کے خطبات کو پڑھ لیں، ان کے عمل کو دیکھ لیں، تو ہمارے لیے اس اقدام کے مقاصد اور اہداف بھی واضح ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو اپنے زمانے کے ہادی ہیں، اہل بیت رسول کی عظیم ہستی ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار کہا ہے اللہ کے نبی نے انہیں۔ عظیم شخصیت کے حامل ہیں، اہل تشیع کے ہاں امام معصوم ہیں۔ اگر آپ کسی شخصیت کو درست نہیں پہچانتے، اس کی درست معرفت نہیں رکھتے، اس کے عقائد، افکار اور نظریات سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہیں، تو اس کے اقدام کی بھی درست تفسیر نہیں کر سکتے اور صحیح طرح سے اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جہتیں رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کے اندر مختلف پہلو موجود ہیں۔ ایک طرف یقیناً انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بلند آواز دبے جے محمد والے محمد پر۔ مصداق ہے، ایک اہم مصداق آئے تطہیر کا، یہ آیا جیسا کہ ہمارے علماء نے بھی بیان کیا ہے، یہ آیت آئے تطہیر اگر اس کے اندر کوئی دقت کرے تو کلمہ حصر سے شروع ہوئی ہے، انما یرید اللہ، اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں جو ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، ایک ارادہ تکوینی اور ایک ارادہ تشریعی۔ اللہ جب کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے، ایک بار ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جسے اللہ نے خود انجام دینا ہے، کسی اور نے انجام نہیں دینا، خود خالق کائنات نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے، خداوند متعالی نے اسے خود انجام دینا ہے اس فعل کو جس کا ارادہ کیا ہے، اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ یہ ارادہ ایسا ہے کہ جو تخلف ناپذیر ہے، یعنی اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، جو ہی اللہ نے ارادہ کیا وہ شے ہو جائے گی۔ انما امر اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اصلاً کسی شے کی جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے ارادہ تکوینی کے مقابلے کھڑی ہو سکے۔ اللہ کا ارادہ ہونا اور اس کا وجود میں آنا، اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ ایک ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تشریعی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ایک ایسے فعل کا ارادہ کرتا ہے جسے لوگوں نے انجام دینا ہے، دوسروں نے انجام دینا ہے، مخلوقات نے انجام دینا ہے، اسے ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ مثلا اللہ نے ارادہ کیا اور پھر حکم کیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ نے ایک ایسے فعل کا ارادہ کر کے حکم دیا ہے جو فعل لوگوں نے انجام دینا ہے، اسے ارادہ تشریعی کہتے ہیں اور اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، کوئی مجبور نہیں ہے، جبر نہیں ہے یہاں پر کہ انسان جیسے ارادہ تکوینی کے سامنے ہر شے مجبور ہے، لیکن ارادہ تشریعی کے سامنے آپ کو اختیار ہے، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اگر نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، خدا کے قریب ہوں گے، اور خالق کائنات قیامت کے دن بہترین اجر دے گا، بیچ دے گا. اللہ نے کہا سچ بولو، سچ اپنے بولنا ہے، ارادہ تشریعی ہے، ممکن ہے کوئی جھوٹ بول دے خدا نہ خواستہ. یہاں ارادہ تشریعی ہے. اس آیت کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اندر یہاں ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. کس نے رجس کو دور رکھنا ہے؟ خود اللہ نے. اللہ نے ایک ایسے فعل کا ارادہ کیا ہے جس سے اللہ نے خود انجام دینا ہے. رجس یعنی ہر قسم کی پلیدی، بقول علماء کے الف لام جنس کا مطلق رجس، جو بھی نقص ہے، عیب ہے، پلیدی ہے، جہالت ہے، جاہلیت ہے، ہر قسم کا رجس اللہ نے ارادہ کیا کہ ان سے دور رہے. یہ ارادہ تکوینی ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. لہذا رجس ان کے قریب نہیں جا سکتا. یہیں سے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت ثابت ہوتی ہے، عصمت ثابت ہوتی ہے اسی آیت سے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کی آمستی ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. ایسی شخصیت نے یزیدیت کے مقابلے میں قیام کیا ہے. لہذا اگر آپ شخصیت کو نہیں دیکھیں گے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھیں گے، ممکن ہے آپ درست طرح سے اس شخصیت کے اقدام کی تفسیر و توجیہ نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام ہادی ہیں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہادی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ اللہ نے کہا میں تم میں دو چیزیں، رسول پاک نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت جو کہ میرے اہل بیت ہے. جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. قرآن بھی ہر قسم کے ریب، عیب، نقص سے پاک ہے. قرآن اللہ نے خود اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے. یہ تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور قرآنی عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، خدا کہہ رہا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا تمام کا تمام عالم اسلام اس عقیدے پر متفق ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن کی عبارات میں، قرآن کے الفاظ میں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا وہی ہمارے سامنے ہے، بین دفعتین موجود ہے. آپ جہان اسلام کے جس ملک میں چلے جائیں آپ کو ایک ہی طرح کا قرآن نظر آئے گا. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
علماء علوم القرآن کے علماء نے بھی اس پہ گفتگویں کی ہیں، اہل تشیع نے بھی اور اہل سنت نے بھی، کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. اگرچہ بعض لوگ یا بعض اہل تشیع یا اہل سنت آپس میں بحث و بسا کرتے ہیں اور متہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور بعض اوقات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نہ سمجھی میں یا پتہ نہیں کس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں جس کا فائدہ دشمنوں کو ہے. اس حوالے سے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، شاید میں نے آج سے 25-30 سال پہلے ایک مشہور اہل سنت عالم دین، بظاہر سعید افغانی نام ہے ان کا، ان کی کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں کہ آپ کہتے ہو مسلمانوں کہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے اور دوسری کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، تو آپ کے قرآن میں بھی تحریف ہوئی ہے، کہ اہل سنت شیعوں کو متہم کرتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ ان کو متہم کرتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ اعتراض کیا مستشرقین نے مسلمانوں کے اوپر، انہوں نے جواب دیا کہ شیعہ سنی کا اجماع اس بات کے اوپر کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ یہاں بعض اوقات روایات پیش کی جاتی ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، مکتب اہل بیت میں ہمارے آئمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری کوئی بھی حدیث اگر آپ کو قرآن کے خلاف ملے کہ کسی نے آپ تک بیان کرے کہ امام معصوم نے یہ کہا ہے اور قرآن کے خلاف ہے، کنٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن کے ساتھ، متناقض ہے قرآن کے ساتھ، فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار سے دے مارو۔ پھر علم کلام، علم کلام کی کتابوں کے اندر عقائد لکھے جاتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں عقائد نہیں لکھے جاتے، حدیث کی کتب میں صحیح حدیث بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، لہذا حدیث کی کتاب میں کسی حدیث کا آ جانا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتی ہے وہ قبول نہیں کرنی ہم نے، اور سند کو بھی دیکھ لینا ہے۔ لہذا تمام شیعہ اور سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، حال بتا بعض تفرقے باز لوگ ایک دوسرے کو متہم کرتے ہیں، پاکستان جیسا ملک آپ کو پتا ہے، یہاں پر تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، یہ سلسلہ چلا رہا ہے، چلتا آیا ہے، اور جب سے برے صغیر میں یہ بوڑھا استعمار برطانیہ آیا، اس وقت سے یہ آگ مزید بھڑکی ہے، بلکہ پورے اس ویسٹرن ایشیا کے اندر اور ہمارے اس ساؤتھ ایشیا کے اندر، انہوں نے آگ لگائی ایک دوسرے کو متہم کرنے کی، انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، وہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے تھے، انہوں نے خلافت عثمانی کو گرایا تھا، وہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہتے تھے، جو کہ مسلمان حکومت کرتے رہے ہیں، آپس میں الجھانا چاہتے تھے، کون؟ برٹش استعمار، برطانیہ کا استعمار، جس نے آپ دیکھیں اس پورے خطے میں، ویسٹرن ایشیا میں آ کر اس علاقے میں وسیع ترین عثمانی خلافت کو توڑا، انہوں نے یہاں پر آ کے مسلمانوں کی حکومت ختم کی برے صغیر میں، پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ تفرقہ بازی شروع کی تاکہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور متہم کریں ایک دوسرے کو۔ لہذا قرآن میں کوئی تعریف نہیں ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں اللہ کے نبی ایسی چیز چھوڑ کے نہیں جائیں گے جس کے اندر خالص پن نہ ہو، جو لا ریب نہ ہو، جو بے عیب نہ ہو، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس طرف باطل قریب نہ آ سکے جس کے، وہ قرآن ہے، باطل جس کے قریب نہ آ سکے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہم السلام بھی دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت، کہا جب تک دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اہل بیت سے تمسک گمراہی سے بچنے کا ضامن ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، ہادی برہق نے کہا ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پر بھی ہمیں امام حسین علیہ السلام کو ایسی ہستی ماننا پڑے گا، اگر ہم ان سے متمسک ہو گئے ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یزیدیت کے خلاف یہ اقدام کیا۔ انسانوں کو چاہیے، ہم اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اپنی عقل پر کبھی بھی مختلف قسم کے تعصبات کو غالب نہ آنے دیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، دلیل کے فرزند ہیں، حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کہنا چاہیے۔ لے درود پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ لہذا قرآن مجید میں تحریف نہیں ہے۔ میں نے، کسی نے کہا جی کہ اہل تشیع جو قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کوئی بھی شیعہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، اجماعی مسئلہ شیعوں کا، الا ما شذ و ندر، جیسے تمام مسلمانوں میں ایسے بعض اوقات لوگ مل جاتے ہیں۔ اہل تشیع کا عقیدہ وہ ہوگا جو اہل تشیع کے علماء نے لکھا ہے، جن کو اہل تشیع میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، ان کی علم کتاب، علم کلام کی کتب میں آیا ہے، اور اہل سنت بھی ایسے ہی ہیں۔ تعصب کی نگاہ سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، حق کی عینک لگا کر دیکھنا چاہیے، دلیل کی عینک سے دیکھنا چاہیے، کہیں سے کوئی کمزور چھوٹی موٹی چیز ملے اور بیان کر دے ایسا نہیں ہے۔ کہا شیعہ اس بنیاد پر مسلمان ہے اگر یہ عقیدہ نہ رکھے جی کہ جبرائیل علیہ السلام نے غلطی کی اور مولا علی پر نازل ہونے کی غلطی سے رسول پاک پر نازل ہو گئے، مولا علی پر وہی لانا چاہتے تھے، غلط۔ ہم وہی کے قائل ہیں، صرف نبی پاک پر وہی ہے، رسول پاک ہمارے نبی ہیں، سارے کا سارا قرآن قلب نازنین پیغمبر گرامی قدر پر نازل ہوا، ان کے پاک دل پر نازل ہوا قرآن۔ لہذا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شیعہ ہمارے علماء کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کے معصوم فرشتے سے غلطی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی لینے میں بھی معصوم سمجھتے ہیں، وہی کو لوگوں تک ابلاغ کرنے میں معصوم سمجھتے ہیں، فقط وہی میں نہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم تمام انبیاء کو بالعموم اور اپنے آخری نبی کو عصمت کبریٰ کی منزل پر پائے سمجھتے ہیں، وہ معصوم علی الاطلاق ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے جی کہ وہی میں تو معصوم ہیں، باقی زندگی کے کاموں میں خدا نخواستہ وہ خطا کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی الاطلاق معصوم ہے، یہ ہمارا اعتقاد بھی ہے۔ اور اگر فرض کریں مسلمانوں کے اندر اصولی حوالوں سے نہیں، بعض حوالوں سے اگر ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، اگر ہیں بھی تو برداشت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے، جیسے میں نے کل بھی کہا کہ ائمہ اربعہ جو علیہ سنت والجماعت کے چار امام، اسی لیے ان میں ڈفرینسز ہیں، معتقدات میں بعض علیہ سنت طول تاریخ میں معتزلی تھے، بعض اشعری تھے، اور اشعری زیادہ ہیں، اس کے علاوہ بھی تحولات، علم رکتا نہیں ہے، سفر کرتے آگے بڑھتا ہے، اختلافات ڈفرینسز ہیں، لیکن ان ڈفرینسز کی بنیاد کے اوپر، ایسے اہل تشیع کے اور اہل سنت کے بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ان ڈفرینسز کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو متہم نہیں کر سکتے، یہ تحریف قرآن کا قائل ہے، یہ غلو کرتا ہے، نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں علی، امام علی علیہ السلام امام ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، وہ امام ہیں۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد۔
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے ہمارے لیے، نواسے رسول ہیں، جگر گوشہ بتول ہیں۔ ہمارے ہاں برصغیر میں تو اولیاء اللہ خواجہ اجمیر سے لے کر برصغیر کے اندر جو پھیلا ہوا سلسلہ ہے اولیاء اللہ کا، آپ دیکھیں کس طرح وہ خضوع کرتے ہیں، کس طرح خاشے ہیں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ خواجہ اجمیر نے کیا خوب کہا، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، حسین بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، وہ دیپنا است حسین، اور حسین وہ ہے جس نے دین کو پناہ دی ہے، دین کو بچایا ہے حسین نے، سرداد نداد دست در دست یزید، اس نے سر دے دیا، سرداد سر دے دیا اس نے، نداد دست در دست یزید، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا، اس کی بیعت نہیں کی۔ حقا کے بنا الا الا است حسین، حق یہ ہے کہ، خواجہ اجمیر فرما رہے ہیں، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے، یہ ان کا مقام معرفت مولا حسین کے بارے میں۔ وہ اس نگاہ سے کربلا کو دیکھتے ہیں کہ کربلا میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، یعنی دین کو باقی رکھنا ہے، دین کو پناہ دینا ہے، اور یہ حسین یزید کے مقابلے میں اٹھا ہے، یہ دین ہے، دین مجسم دین ہے حسین، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین۔ امام حسین ایسی شخصیت ہے، ایسی شخصیت ایسا قیام کرتی ہے، ہجرت کرتی ہے اپنے وطن سے، آٹھ ذی الحج کو یوم ترویہ جب لوگ میدان عرفات کی طرف نکلتے ہیں احرام حج باندھ کر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دن سرزمین عراق کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں مکہ سے، تین شعبان سے لے کر آٹھ ذی الحج تک وہ مکہ کی سرزمین پر مقیم رہتے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، چار مہینے اور پانچ دن وہاں رہتے ہیں، اور جب حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں مکہ سے نکل آتے ہیں۔ یعنی امام کی نگاہ میں اس وقت دین بچانا اہم ہے۔ خواجہ جبیر نے کہا دین است حسین، دین پنا است حسین، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بقا کی خاطر، دین اپنی پوری جامعیت کے ساتھ امام کی نگاہ میں ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو آیا ہے کہ بشریت کو اس اسفل سافلین سے نکالے اور قرب خدا کی معراج تک لے جائے، یہ دین ہے۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام کے اندر، اس اقدام کے اندر بہت زیادہ پہلو ہیں اگر ہم توجہ کریں تو۔ نمبر ایک، دور پڑھ لے محمد والے محمد پر، اور یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، تاریخ بشریت میں بہت بہت زیادہ واقعات رونما ہوئے ہیں، بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑے حادثے واقعہ ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں، لوگ انہیں بھول گئے ہیں، بھول گئے ہیں لوگ انہیں. اب تاریخ بشر کو پڑھیں، مختلف قسم کے واقعات اور حوادث سے بری پڑی ہے، لوگ بھول گئے. شاید کتنے ہوں گے جو آج کی کتب میں نظر نقل بھی نہیں ہوتے ہوں گے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا اور کربلا آج تک باقی ہے اور لوگوں کا رجوع تمام تر مخالفتوں کے باوجود بڑھ رہا ہے کربلا کی طرف؟ آپ اربعین سید الشہداء کو دیکھیں، چیلم کو دیکھیں. ایک دن وہ ہے جب یہ جنازے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، کہا کہ کربلا پر پڑے ہیں، تپتی ریتی پر پڑے ہیں ان شہیدوں کے جنازے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. ایک وقت وہ ہے ہر قسم کی رکاوٹیں عبور کر کے لوگ جاتے ہیں، بالخصوص بنو عباس کے دور میں. پھر دیکھیں آخر کربلا کس طرح سے سرچشمہ حیات ہے جو پھوٹتا ہے اور لوگوں کو جذب کرتا ہے. اب اربعین سید الشہداء اور چیلم میں سید الشہداء دیکھیں کس طرح سے لوگ اس طرف جاتے ہیں. عزاداری سید الشہداء کی مجالس دیکھ لیں آپ، کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے. یہ سنت الہیہ ہے، یہ قانون الہی ہے جو میں نے دو دن پہلے نقل کیا تھا کہ وَمَمَا يَنفَعُ النَّاس يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بشریت کے لیے، جو انسانوں کے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے، وہ باقی رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، وہ باقی رہے گا. واقعہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی تمام بشریت کے لیے اس میں نفع ہے، تمام بشریت کے لیے، یہ باقی رہے گا. اس کا نہ کوئی راستہ روک سکتا ہے، نہ اسے مٹا سکتا ہے، اور نہ چھپا سکتا ہے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایسے نہیں، بلند آواز سے بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
کربلا کے اندر کئی پہلو ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے. نمبر ایک، کربلا. اب دیکھیں کہ بشر کا، انسانوں کا درد کیا ہے، گمشدہ کیا ہے بشر کا. بشر کے ذہن میں سوال ہے، انسان کے ذہن میں اس کا گمشدہ کیا ہے، کون سی چیز ہے جس کو اس کے سوالوں کا جواب دے، اسے حیرت سے نکالے. ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ بدل مہجہ مہجتہ دونک لینکل عبادک من الضلالت وحیرت الجہالت، کہ مولا حسین نے خدایا اپنا خون دیا تیری راہ میں. درود پڑھ لے محمد والے محمد. تیری راہ میں خون دیا. بدل مہجتہ فیکا، کہ مولا حسین نے تیری راہ میں اپنا خون دیا. لینکذا عبادک من الضلالت وحیرت الجہالت، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نکالیں اور جہالت اور نادانی کی تاریکیوں کی حیرت سے نکالیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے خون دیا ہے، زیارت عاشورہ کے جملے ہیں یہ، کہ بشر کو گمراہی سے نکالے تیرے بندوں کو، لِيُنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نکالے، نجات دلائے، وہ جو غرق ہے نا گمراہی کے دلدل میں، یُنْقِذَ انقاذ غریق کرے، اس گمراہی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے کو باہر نکالے، انقاذ غریق کرے، لِيُنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وحیرت الجہالت، اور جہالت کی حیرت سے جب انسان تاریکیوں میں چلا جائے، اندھیرا اسے کچھ سجائی نہ دے، متحیر ہوتا ہے کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، جب انسان راہ گم کر بیٹھے اس کی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، یاس نا امیدی اس پر غالب آ جاتی ہے، مایوسیاں چھا جاتی ہیں اس کے اوپر، وہ ہمت ہار جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے جب راہ گم کر بیٹھے تو زندگی کے صحرا میں، جب بھی کوئی شخص زندگی کے اس وسیع و عریض صحرا میں راہ گم کر بیٹھے، مایوسیاں اسے آ لیتی ہیں، نا امیدیاں اسے آ لیتی ہیں، خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، گمراہی بعض اوقات اس طرح سے دنیا کی محبت کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ہوا و ہوس کا اسیر ہو جاتا ہے، یہ گمراہ ہے گمراہ، خواہشات نفسانی کا قیدی ہو جاتا ہے، مقام مال شہرت منصب کا اسیر ہو جاتا ہے اس کی محبت کا، یہ گمراہ ہے، امام رہائی دلانے کے لیے ہیں، آزادی دلائے کے لیے، گمراہی کے زندان سے، جہالت کی حیرت کے قید خانے سے آزادی کے لیے اور رہائی دلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے نانا کی طرح، انبیاء کی طرح، اپنے بابا کی طرح، اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے تم اگر ان سے متمسک رہو گے تو، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پڑھ لے محمد والے محمد پر، لہذا آپ بشر کی زندگی سے کربلا کو نہیں نکال سکتے، اس نے انسانی زندگی میں رہنا ہی رہنا ہے، نہیں نکال سکتے بشر کی زندگی سے، بشر کی حیات سے آپ کربلا نہیں نکال سکتے، زندگی بے معنی ہو جائے گی ان کی، آپ دیکھیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خطبات ہیں، جو فرامین ہیں، اگر ہم ان کی طرف توجہ کریں اور دنیا کے جو مفکروں نے دیکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف جب رجوع کیا ہے، تو میخائل نوائما یا مائیکل نوائما ہوگا، عربی میں میخائل کہتے ہیں، مائیکل نوائما، یہ لبنان کا ایک بہت بڑا رائٹر مفکر ہے، اس کا جملہ ہے کہ جب تک انسانی قافلے کے پیشہ پیش اور آگے آگے بشری قافلے کے آگے آگے علی جیسی شخصیات موجود ہیں، علی جیسی شخصیات موجود ہیں، تو پھر اس وقت اے موت، موت کو مخاطب کرتا ہے کہ اے موت، اے نا امیدی، اے مایوسی، ہم تیرے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، ہم تیرے آگے تسلیم نہیں ہوں گے، ہم تیرے آگے تسلیم ہو کر تسلیم ہونے کا سفید پرچم نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پیشہ پیش آگے ہمارا مقتدا علی جیسی شخصیات ہیں، یعنی علی ہے، حسن ہے، حسین جیسی شخصیات ہیں، اے موت ہم تیرے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اے مایوسی ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم تیرے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے، نہیں جھکیں گے، اے نا امیدیو تم ہمارے ارادوں کو نہیں توڑ سکتی، اے موت تم مجھے نہیں ڈرا سکتی جب تک میرے سامنے علی اور حسین ہیں۔ انسان کو ضرورت ہے بشر کو، کربلا معلا کی طرف امام کا سفر، اس کا ایک ایک لحظہ لمحہ، اس کا ایک ایک منٹ، اس کی ایک ایک موو ویل پلینڈ ہے، حکمت ہے اس کے اندر، ایسے نہیں ہے۔ مدینہ چھوڑنا اس میں حکمت ہے، مدینہ چھوڑنے کے انداز میں حکمت ہے، مکہ میں پہلے چلے جانا، تین شعبان تک وہاں رہنا، اس میں حکمت ہے، گفتگووں میں، خطبات میں حکمت ہے، اور آٹھ ذی الحج کو مکہ سے عراق کی طرف ہجرت میں بھی حکمت ہے، اور پھر اس سارے سفر میں، رکنے میں، گفتگو میں، ملنے میں، ملانے میں، خط و کتابت میں، ہر چیز میں حکمت ہے، اور سب کا ہمارے لیے سبق اور درس ہے۔ لہذا داستان کربلا کو اگر انسان دیکھے مولا حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو، تو پہلا پیغام کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں، ان سختیوں میں، ان بے مروتیوں میں، بے وفاؤں کے معاشرے میں، بے حیائی کے معاشرے میں، خود غرضی کے معاشرے میں مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، یہ نہ سوچنا ہم تھوڑے ہیں، یہ نہ سوچنا ہم تھوڑے ہیں۔ انسان معاشرہ دیکھ لے، مولا حسین نے بھی کہا، میں نے کل ہی عرض کیا تھا، اذا محسو بالبلا کل دیانون، خود مولا علی علیہ السلام کا جملہ، ولا تستو حشو فی طریق الہدا لیکن لت اہل، ہدایت کے راستے میں اگر لوگ کم ہیں تو اس وجہ سے وحشت میں نہ پڑنا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پہلا سبق کیا ہے؟ عزت مند رہنا ہے، اپنے شرف اور وقار کا سودا نہیں کرنا ہے، سودا نہیں کرنا اپنے شرف اور وقار کا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پر کرامت کا تاج رکھا ہے، بزرگی کا تاج رکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اے بشر تجھے حق نہیں ہے، مولا حسین سبق دے رہے ہیں، اے مولا حسین نے جو کہا ہے وہ سب قرآن ہے، قرآن سے بیان کیا ہے اور خود عمل کیا اس کے اوپر، عمل کر کے دکھایا ہے۔ اے بشر اپنے شرف اور وقار کا، اپنی انسانی کرامت کا، عزت نفس کا سودا نہ کرنا، بیچنا نہ، کچھ بھی ہو جائے نہ بیچنا، مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، سبق ہے۔ اور یہ کربلا معاشرے میں، معاشرے کو جبوت کا شکار نہیں ہونے دیتی، حرکت میں رکھتی ہے، حرکت میں لے کے آتی ہے۔ بعض اوقات بعض سیاسی مسائل معاشرے کو حرکت میں لے کے آتے ہیں، جلوس جلسے نکل ہوتے ہیں جی، مظاہرے ہوتے ہیں جی، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، فلاں مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے، چار دن، دس دن، پندرہ دن، بیس دن، سیاسی مسائل، معاشرتی مسائل اور اس طرح کے، کچھ اصلی بحران ہوتے ہیں، کچھ کریٹو قسم کے بنائے گئے بحران ہوتے ہیں، جن کو تخلیقی بحران ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، بلاخر ان میں کوئی ہدایت نہیں ہوتی، ان میں کوئی معاشرے کی بہتری نہیں ہوتی، جو تخلیقی بحران، جیلی بحران جو کھڑے کیے جاتے ہیں معاشروں کے اندر، جیسے دہشت گردی ہے، جیسے تکفیر ہے، یہ سارے کے سارے جو بحران ہیں، یہ جتنی بھی معاشرے میں مظاہرے ہوں، شور شرابہ ہو، سوشل میڈیا پر ہو، یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، چونکہ یہ انسانی معاشرے اور بشر کے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہیں، باقی وہ رہے گا جو مفید ہوگا، نفع بخش ہوگا، یہ نہیں رہ سکتے، تکفیر نہیں رہ سکتی، دہشت گردی نہیں رہ سکتی، اس لیے مٹنا ہی ہے. جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. امام کا پیغام کیا ہے؟ بشر اے انسان رکنا نہیں ہے. نا امیدی ٹھہر جانے کا نام ہے، مایوسی رک جانے کا نام ہے، اور امید متحرک رہنے کا نام ہے. مایوس نہ ہونا یہ ہے. نمبر دو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے؟ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. انی لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیاۃ مع الظالمین الا براما. ظلم نہیں کرنا، یہ پیغام حسینی ہے، یہ تعلیم ہے مولا، اور عمل کیا مولا حسین نے. ظلم ستیز رہنا ہے، خالی ظلم نہیں کرنا یہ نہیں ہے، ظلم ستیز رہنا ہے، ظلم سے ٹکرانا ہے آپ نے، اور ٹکراتے رہنا ہے. اے بشر، اے انسان، اگر معاشرے میں ظلم سے ٹکرانے والے لوگ موجود رہیں، وہ معاشرہ زندہ رہے گا، نہیں مرے گا کبھی بھی. ظلم ستیز رہنا ہے. تیرے سر پر جو اللہ نے تاج کرامت رکھا ہے، جو تاج عزت رکھا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ تو نے یہ سر ظلم کے آگے نہیں جھکانا، ظالم کے آگے نہیں جھکانا. ظلم ستیز رہنا ہے، اور ظلم ستیزی، ظلم سے ٹکرانا، یہ معاشرے کو زندہ رکھتا ہے، حرکت میں رکھتا ہے، تاریخ کو حرکت میں رکھتا ہے. اس طرح بڑھنا ہے آپ نے، ظلم نہیں کرنا، ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے. یہ مولا علی کی بھی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ کن للظالم یا کن للظالم خصما، ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا بننا. پھر اس سفر میں آج جو ڈیوٹی ہے وہ انجام دینی ہے آپ نے، کوئی بہانہ نہیں ہے ساتھی تھوڑے ہیں، نہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی جو بظاہر ایج تھی وہ 57-58 سال تھی، بڑھاپا نہیں تھا. سوچ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کچھ عرصہ اور انتظار کر لیتے ہیں، نہیں. جو آج کا فریضہ ہے وہ آج انجام دینا ہے، ڈیوٹی انجام دینی ہے. یہ بہت عام نقطہ ہے، ساتھیوں کی قلت کو نہیں دیکھنا، اپنے فریضے کو انجام دینا ہے. فریضے کی ادائیگی، یہ الہی فریضے کی ادائیگی، انسانی فرائض کی ادائیگی معاشرے کو زندہ رکھتی ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی شک ہے کسی کو کہ اسرائیل ظالم ہی نہیں ہے؟ ظالم ہے اسرائیل، غاصب حکومت ہے. اب مسلمان اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں کیونکہ مولا حسین کا راستہ چھوڑ دیا انہوں نے. جنہوں نے بھی مولا حسین کا راستہ نہیں چھوڑا وہ اسرائیل کے آگے ڈٹے رہیں گے، وہ کبھی بھی اسرائیل کے آگے نہیں جھکیں گے. ان کے سر کٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، وہ تھوڑے کیوں نہ ہوں. غزہ کے مظلوم ڈٹے ہوئے ہیں، لبنان کے مظلوم ڈٹے ہوئے ہیں، اسرائیل سے بارڈر ملتا ہے مقبوضہ فلسطین کے ساتھ، نہیں گھبراتے، نہیں ڈرتے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے کانپتے اسرائیل کا نام سن کر. مولا حسین سے دوری انسانی معاشرے کو بے ہویت بنا دے گا، اپنی آئیڈینٹی معاشرہ کھو بیٹھے گا. جو انسانی شناخت ہے وہ انسانی شناخت کھو بیٹھے گا انسانی معاشرہ. ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہے، نہ کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. آج جو یو اے ای نے کیا، کل جو بحرین کرے گا، اگلے کل جو عمان کرے گا، اس کے بعد پھر کویت ہے اور آل سعود، ان کے تو پہلے ہی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، پہلے ہی ملے ہوئے ان کے ساتھ، انڈر دا ٹیبل سب کچھ چل رہا ہے ان کا آپس میں. اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یمن پر حملے کے لیے تیار ہے یہ، اور 6 سال سے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو انہوں نے مارا ہے، زخمی کیا ہے، بے گھر کیا ہے، مسلمان ہیں وہ. آپ کو پتا ہے کہ یمن کے اندر اکثریت اہل سنت کے شافی مذہب کے مسلمانوں کی ہے، اہل سنت کو مار رہے ہیں وہاں پر وہ آل سعود. لیبیا میں اکثریت، مجھے نہیں پتا وہاں کی تشیع ہے یا نہیں، البتہ ممکن ہے، لیکن وہاں پر کرنل قذافی محمد سنی حکمران تھا، نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر اس کو قتل کروایا، حملہ کروایا ایک مسلمان ملک پر، اور کتنے بے گناہ قتل ہوئے، اور آج تک صورتحال وہاں پر کیا ہے. اسرائیل کے آگے چپ خاموش، امریکی اور اسرائیلی اہداف کے ہر کارے بن کر آگے بھاگتے اور دوڑتے ہیں. حسینی معاشرہ، قرآنی معاشرہ کبھی اسرائیل کو نہ قبول کرتا ہے نہ اس کے آگے سر جھکاتا ہے. فراد مایوس نہیں ہونا، افراد کی قلت کی وجہ سے ہم تھوڑے ہیں. حزب اللہ والے 150 کے قریب جوان تھے جو اٹھے تھے اسرائیل کے مقابلے میں، اور اس کو شکست دے ڈالی. اللہ مدد کرتا ہے، انہیں اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے. کربلا کے اندر یہ بھی ہے کہ 72 کے ساتھ اٹھنا اللہ پر ایمان اور یقین کی معراج کی علامت ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لا تتخذوا آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست ولی سرپرست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، اور تم میں سے جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ نہیں میں سے ہو جائے گا، اور خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ دیکھیں فلسطینی مظلوم ہیں لیکن مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. پاکستان کو میں ایک انالیسس کرنے لگا ہوں، کب یہ احتمال ہے میرا کہ جب سے پاکستان نے، پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، عربوں کا ساتھ نہیں دیا اسرائیل کی طرف جانے کے لیے، تو پاکستان کے اندر بحران کھڑے ہو رہے ہیں، ہر قسم کا بحران کھڑا ہو رہا ہے، فرقہ وارانہ بحران کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو. اگر کوئی اہل سنت کا خدا نہ خواستہ کوئی عالم دین، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث اہل تشیع کے خلاف بات کرے تو اس کو سب اہل سنت کی یا دیوبندیوں کی یا اہل حدیث کی بات نہیں، اس بندے کا ذاتی فعل ہے یہ. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اہل تشیع کی طرف سے بات ہو جائے تو یہ اہل تشیع کا نظریہ نہیں ہے، اس کا ذاتی ہوگا، بالخصوص وقت جب آپس میں لڑانے والی باتیں ہو جائیں تو، نامنی پیدا ہو، فساد پیدا ہو تو. اب اگر دونوں طرف کچھ لوگ اٹھے، کوئی ادھر سے اٹھے کچھ ادھر سے اٹھے، اور ایک تحریک اور موومنٹ شروع کر دے پاکستان کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے کے اوپر، فتنے کی آگ پر مزید تیل چھڑک رہے ہیں اور برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو. میں نے پہلے کہا، کل بھی کہا کہ اہل سنت ہمارے بھائی، ہمارے دل و جان، ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. میرا خدا گواہ ہے اگر خدا نہ خواستہ کل کبھی اہل سنت پر مشکل وقت پیش آیا، ہم ان کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت میں ایسے ہی ساتھ دیں گے جیسے اپنی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کی جاتی ہے. ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے اہل سنت کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فتنہ گروں کو شکست دینے کے لیے. ہم اپنے آپ کو اہل سنت سے جدا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم پاکستان کو مل کر بنانے والے ہیں. اہل سنت نے، اہل تشیع نے مل کر پاکستان بنایا تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت مسئلے کی صورتحال اختلافات میں شدت والی ہوتی تو پاکستان بننا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بالاتفاق اہل تشیع تھا، پاکستان بنانے کی تحریک کا قائد شیعہ تھا، شیعہ. علامہ اقبال جو مصور پاکستان تھے وہ اہل سنت تھے. یہ مل کر موومنٹ چلی اور تحریک چلی ہے. لہذا شیعہ اور سنی میں دشمنی ڈالنے کی ہر کوشش وہ عالمی استکباری قوتوں کی کوشش ہے، پاکستان کے اسلام کے دین کے امت اسلامی کے دشمنوں کی کوشش ہے. اس وقت ہمارے وطن کو امن و امان کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ بحرانوں کی ضرورت ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، نا امید نہیں ہونا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا گفتگو جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے آگے بڑھے اس میں وہ اس طرح سے نہیں ہے. بہرحال مختلف موضوعات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. واقعہ کربلا میں یہ سبق بھی ہے کہ اپنی ہوا و ہوس کے ساتھ مبارزہ کرو، ٹکراؤ اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ، ہوا و ہوس کے ساتھ. انکنٹرولڈ دنیاوی لذتوں کو کنٹرول کرو، ان سے ٹکراؤ، خواہشات میں توازن پیدا کرو، بیلنس رکھو. انہیں گھر کی خواہش ہونی چاہیے، ایک مناسب گھر ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کی تعلیم کی خواہش ہونی چاہیے، اچھی خواہش ہے. انسان سفر کرنا چاہتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے، اچھی خواہش ہے. میں ہر قسم میں نہیں چاہتا کہ یہ کہنا چاہتا کہ بالکل خواہش ہی ختم ہو جائے، مر جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ خواہشات نفسانی جو آپ کو انسانیت کے راستے سے ہٹا دے، ان سے آزاد ہو جاؤ، ٹکراؤ ان کے ساتھ. یہ بہت عام ہے. دنیا میں جتنی بربادیاں ہیں یہ شیطانی خواہشات کا نتیجہ ہے، ہوا ہوس کا نتیجہ ہے. افرایت من اتخذ الہ ہوا، کیا تو نے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پرستش کرتا ہے اپنی خواہشات نفسانی کی. میرے بیٹے کو اقتدار مل جائے، میری ساری نسلوں کو اقتدار ملے، میرے بھائیوں کو مل جائے، ہر حال میں ملے. لہذا یہ شیطانی خواہشات ہیں. نہیں، میرٹ ہونا چاہیے، ملاک ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے، اصول ہونے چاہیے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے پہلے عرض کیا، جو کہا اس پر عمل کیا. ایسے نہیں کہ خالی تھیوری بیان کی ہے، ہر چیز پر عمل کیا جو کہا ہے. اور انشاءاللہ میں جیسے میں نے پہلے کہا، اگر مجھے فرصت ملی تو یہ 8 ربیع الاول تک ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اور مختلف پہلو ممکن ہے آگے چل کر ہماری جو ہے گفتگو وہ سموتھ ہو جائے مزید، اور ہم روزمرہ کے مسائل سے نکل کر زیادہ اسی حوالے سے گفتگو کریں. امام کے ساتھی بھی ایسے تھے، جو انہوں نے کہا اس پر عمل کیا. ایک بات جو کربلا میں نظر آتی ہے وہ انسانی عاطفہ ہے، نرم دل ہے، عاطفہ ہے، جیسے ماں کا عاطفہ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے لیے عاطفہ، بشریت کے لیے عاطفہ، ان سے محبت، عاطفہ انسانی. لہذا آپ دیکھیں اللہ کے نبی، عاطفہ تھا ان کے اندر. جب خبر ملی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ گود میں لے کے رو رہے تھے، یہ عاطفہ ہے، آنکھوں سے اشک جاری تھے نبی کی. پتہ نہیں وہ لوگ کیا دنیا والوں کو جواب دیں گے کہ نبی کے نواسے کی شہادت کے ایام کے اندر بعض اوقات ایسے اقدامات کرتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں. عاطفہ امام، اللہ کے رسول رویا ہے، کریا کیا ہے. اسی طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بہت عاطفہ تھا. جتنا انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے نا اتنا اس کے اندر عاطفہ زیادہ ہوتا ہے. لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کہا؟ رحمتا للعالمین, عالمین کے لیے رحمت ہے, ان کا ہمدرد ہے, عالمین کا ہمدرد ہے, عالمین کے لیے اس کے دل میں شفقت ہے اور ہمدردی اور محبت ہے, ان کی طرف تمایل ہے, میلان ہے عالمین کی طرف توجہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی نبی کے بیٹے, عاطفہ بہت زیادہ ہے امام ہے. اور دیکھیں کربلا کے اندر اپنے جس شہید کو اٹھاتے ہیں گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں اس پر, اس کی مظلومی پر روتے ہیں, اور ان مد مقابل دشمنوں کی نادانی اور جہالت پر افسوس ہوتا ہے. یہ کتنے گر گئے ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو لوگ ہیں جتنی ان کی فضیلتیں اور جتنی ان کی ان کے اندر ویلیوز پائی جاتی ہیں اس کے مطابق اتنی زیادہ وہاں پر دوسری طرف پستیاں پائی جاتی ہیں. پستی کوئی ہوگا نا جو خواتین کے خیمہ, یعنی خواتین جب گھر کے مرد سارے مار دیں تو اس گھر کے اندر کوئی چلا جائے وہ پست اور گھٹیا ہو سکتا ہے. پھر رسول زادیوں کا خیمہ, رسول پاک کی بیٹیوں کا خیمہ. لہذا بعض اوقات انسان بہت گر جاتا ہے. عاطفہ بہت اہم چیز ہے جو انسان کو انسان رکھتی ہے. ثم قست قلوبکم فیکل حجارت و اشد و قسوہ. بعض اوقات انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے, اس کا عاطفہ مر جاتا ہے, وہ اندر سے مسخ ہو جاتا ہے اور بھیڑیا بن جاتا ہے. اور امام کا قلب بہت نرم ہوتا ہے. دل دلوں کا نرمی میں بھی دلوں کا نرم دلوں کا امام ہوتا ہے امام کا دل. لہذا آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں بہت جگہوں پر روتے ہوئے نظر آئیں گے, گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہے, یہ کوئی مایوسی اور ناامیدی کی علامت نہیں ہے, یہ انسانی عاطفہ ہے جو زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے. اگر انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں انسان مر جائے گا. اگر آنکھیں خشک ہو جائیں اس کی تو اس کی آنکھوں میں اشک نہ آئے, آنسو نہ آئے. یہ آنسو یہ اشک انسان کے دل کو زندگی اور حیات دیتے ہیں. غم حسین انسانوں کا عاطفہ نہیں مرنے دیتا, دلوں کو نہیں مرنے دیتا, زندگی دیتا ہے دلوں کو. غم حسین آنکھوں میں اشک لے کے آتا ہے, انسان روتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ داعش کے لوگ ہیں کس طرح سے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں, ذرا برابر عاطفہ نظر نہیں آتا, زندہ جلا کے مارتے ہیں, ماں کے سامنے بچے کو قتل کرتے ہیں, اس کا جگر چیر دیتے ہیں, سینہ چیر دیتے ہیں. یہ تکفیری. عاطفہ مر جائے دل پتھر ہو جاتے ہیں, دل پتھر ہو جائے عاطفہ مر جاتے ہیں, آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. غم حسین کربلا دلوں کو نہیں مرنے دیتا. انشاءاللہ عرض کروں گا آنے والے دنوں میں, جذب کرتا ہے دلوں کو اپنی طرف, وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, جو اندر سے مسخ نہیں ہوا نا, اندر سے درندہ نہیں بنا نا, اس انسان کو جذب کرتا ہے اور اس کے دل کو مرنے نہیں دیتا, حیات دیتا ہے دل کو. امام علیہ الصلاۃ والسلام, لہذا کربلا میں عاطفے کا ایک منظر ہے, میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ دو چار منٹ اور, کہ حضرت علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں تو امام علیہ الصلاۃ والسلام جا کر اپنے بیٹے کے رخساروں پر رخسار کر دیتے ہیں ایسے. اسی طرح سے جب امام کا غلام حبشی جون وہ شہید ہوتا ہے گھوڑے سے گرتا ہے, اسے بھی اٹھا کر اپنی آگوش میں لے کر اس کے رخساروں پر رخسار رکھ دیتے ہیں. بچوں سے شفقت. قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پر رک گیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں 6 سواریاں بدلی. جب چل رہا تھا کربلا کی طرف تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ پڑھا. حضرت علی اکبر نے امام کی آواز سن لی. میرے ذہن میں دو طرح کا خیال آتا ہے, جب گھوڑے چل رہے ہوں, محمل چل رہے ہوں, تو آواز اگر کوئی آہستہ سے بولے تو نہیں سنائی دیتی, یا تو علی اکبر بہت قریب ہوں گے مولا حسین کے بدنی طور پر, فزیکلی بہت قریب تھے جو سن لیا, یا علی اکبر اتنا محسوس کرتے تھے اپنے بابا کو کہ بابا کے ہلتے ہوئے لبوں سے سمجھ لیا کہ میرا بابا انا للہ پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں بابا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ پڑھے پھر آپ نے, بابا ایسے کیوں کیا؟ کہا ابھی میں نے ہاتف کی ندا سنی ہے, یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کے انتظار میں ہے, موت ان کی منتظر ہے. فوراً بغیر کسی تاخیر کے کہا اولسنا علی الحق یا ابا یا ابتا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں, اذ اللہ نبالی بالموت, بابا پھر موت کی پرواہ نہیں ہے ہمیں جب ہم حق پر ہیں, تو حق پر مرنا زندگی ہے. اور پھر روز عاشور آ گیا, روز عاشور آ گیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام انصار شہید ہو گئے, اور خیام حسینی میں جوانان بنی ہاشم ایک دوسرے کے گلے میں بین ڈال کے الوداع الوداع الفراق الفراق کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اس لیے کہ امام کے اصحاب نے اجازت نہیں دی تھی, نہیں چاہا تھا, اور امام سے ریکویسٹ کی تھی کہ پہلے ہمیں شہید ہونا جائے, جب ہم شہید ہو جائیں پھر بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آ جائے. سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص خیمہ سے نکلا مولا حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے وہ علی اکبر ہے, اور امام نے ذرا دیر سے ذرا تاخیر نہیں کی, فوراً کہا جا بیٹا فوراً, باقیوں کے لیے تاخیر سے کام لیتے تھے, جب علی اکبر آیا کہا جا بیٹا, فوراً جواب دیا, حتیٰ خود تیار کیا علی اکبر کو, علی اکبر کے سر پہ خود رکھا, زرہ خود باندھی, خود تلوار ہاتھ میں دی. جب تیار کیا تو پھر بنی ہاشم کی بیویوں سے کہا آؤ علی اکبر کو الوداع کر لو. بنی ہاشم کی بیویوں نے علی اکبر کو ہلکا ہلکا کر کے, جیسے ہلکے میں لیتے ہیں نا بیویوں کے, ایک ہلکا دوسرا ہلکا تیسرا ہلکا, بعد لکھا ہے 64 کے قریب بیویوں اور بچے تھے, سب نے علی اکبر کو ہلکا باندھا ہوا ہے, علی اکبر الوداع کر رہا ہے, کبھی اپنے بابا کبھی اپنی پھپھی اما جناب زینب کبریٰ سے الوداع کرتا ہے, کبھی اپنی مادر گرامی سے الوداع کرتا ہے, اور ایک مرتبہ کہتے ہیں میرا بھیا سجاد کہاں ہے, مولا امام سجاد کے پاس آتے ہیں. میں نے بعض علماء سے سنا ہے شاید یا بعض کتب میں پڑھا ہے, دیکھا تو حضرت امام پر بیماری کی وجہ سے ایک نیم کشی کا عالم داری تھا, علی اکبر نے حضرت امام زین العابدین کے پاؤں کے تلوے پہ بوسا دیا, پاؤں کے تلوے پہ, شاید اس میں بھی کوئی حکمت تھی کہ امام سجاد کو جو جہاد درپیش ہے انہیں صحراؤں میں ننگے پاؤں چلایا جائے گا, خاردار راستوں میں چلایا جائے گا. امام کے قدموں کو چوما اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے, جب دیکھا نا کوئی میرے پاؤں کو چوم رہا ہے, دیکھا علی اکبر ہے, علی اکبر کو جب تیار دیکھا پوچھا علی اکبر کہاں کا ارادہ ہے, کہا میدان جنگ میں جا رہا ہوں. بالآخر علی اکبر نکلنے لگے, یا ایک مرتبہ پھر علی اکبر کو کسی نے روک لیا, بعض علماء کہتے ہیں کسی نے دامن پکڑا تھا, شاید کوئی چھوٹی معصومہ بچی تھی جو علی اکبر کو روک رہی تھی, اور یہی آواز تھی یا علی اکبر ارحم غربتنا, علی اکبر ہماری تنہائی پر رحم کر, علی اکبر تھوڑی دیر اور ٹھہر جا, علی اکبر ایک مرتبہ جب چلے مولا حسین، اب مجھ سے پوچھو نا مولا حسین نے کیسے الوداع کیا علی اکبر کو، ایک مرتبہ اب دونوں ہاتھ اپنی داڑھی کے نیچے رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہم اشهد علی ہؤلاء قد برز الیہ غلام کان اشبہ الناس بنبیہ کا خلقا و خلقا و منطقا، اے میرے خدا گواہ رہنا اب میرا وہ جوان جا رہا ہے مقتل کی طرف جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی۔ علی اکبر جب چلے، ایک مرتبہ علی اکبر کو پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ دوڑتا ہوا پیچھے تیز قدموں سے آ رہا ہے، رک کے کہا، بابا آپ نے تو خود مجھے خدا حافظ کیا تھا، الوداع کیا تھا۔ مولا حسین نے کہا، علی اکبر کاش تو تیرا بھی تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، شبیہ پیغمبر بیٹا ہوتا، رسول کی شکل جیسا بیٹا ہوتا، پھر تجھے پتا چلتا کس طرح مشکل ہے اس طرح کے بیٹے کو موت کی طرف بھیجنا۔ اللہ